تو خود چراغ لے کر چلا کرتے تھے. تو امام نے اس سے کہا کہ تم اس تاریکی میں جاؤ گے, تم ہمارے گھر پہ رک جاؤ, تمہارے گھر پہ رک جاؤ. اب آپ, میرا اپنے خیال ہے کہ آپ ذرا سا اس کو احساس کر لیں کہ کسی کو اہل بیت کے گھر میں ایک رات رکنا نصیب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی امام نے کہا رک جاؤ, اس نے کہا میں رکتا ہوں. اور جیسے ہی وہ رکا, مہمان خانہ تھا, مہمان خانہ گھروں سے باہر ہوا کرتا تھا, تو مہمان خانے میں رک گیا. جب مہمان خانے میں رکا تو امام گئے, امام نے کہا کہ میں تمہارے لیے بندوبست کرتا ہوں. جیسے رات کو رکنے کے لیے بندوبست ہوتا ہے, تو امام نے کہا میں تمہارے لیے بندوبست کرتا ہوں. امام اپنے گھر کی طرف گئے, یہ بڑا خوش ہوا, بہت خوش ہوا کہ مثلا مجھے مولا کے گھر میں رہنا نصیب ہو رہا ہے ایک رات. فوراً اس نے نماز پڑھی, فوراً نماز پڑھی شکرانے کی, اور شکرانے کی نماز پڑھ کے سجدہ شکر میں بہت اپنے اوپر فخر کر رہا تھا کہ میں مثلا امام کے گھر میں ایک رات رکنا نصیب ہوا. اسی فخر کے دوران بیچ میں شیطان آنے لگا, اسی فخر کے دوران بیچ میں شیطان آنے لگا, اور شیطان اس کو کہنے لگا تیرا مقام بہت اونچا ہے. جیسے یہ سوچ رہا تھا, امام گھر سے اندر تشریف لائے مہمان خانے میں جہاں یہ نماز پڑھا تھا, اور اس کے جسم پہ لا کر پسلی پر ذرا سا اپنی ٹانگ رکھ کر دھکا دیا, اور اس سے کہا دیکھو ہوشیار رہنا, کہیں شیطان تمہیں دھوکا نہ دے دے. میں سوچنے لگا کہ مولا اتنا خیال کر رہے تھے کہ یہ بیچارہ کہیں اس جگہ پر آ کر شیطان کے ہاتھوں دھوکے میں نہ آ جائے, اس پر بھی تنبیہ کرنے تشریف لائے کہ دیکھو محفوظ رکھو اپنے آپ کو, ایسا نہ ہو شیطان تمہیں دھوکا دے, کل لوگوں کے سامنے کہو میرا مقام بلند ہے. ایزان محترم اتنا خیال رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے کھانے پینے کا اور ہماری جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں, نہیں, ہماری روحانی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ساتھ دینا ہے کہ بھئی وہ ہمارا اتنا خیال رکھ رہے ہیں, میں کیا کروں اپنے لیے, مجھے بھی تو اپنا خیال کرنا ہے, کس طریقے سے خیال رکھیں. تو عزیزان محترم آج کی دنیا اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے, اور جو مصیبت آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ آپ کے کنٹرول پر حملے بہت ہیں. جتنا آپ اس دنیا کے اوپر غور کریں, جو اس وقت دنیا کا رائج نظام ہے, جسے آپ کنزیومرزم کہیں, جسے آپ کیپٹلزم کہیں, جسے آپ کوئی بھی سسٹم تعبیر کریں, اس میں جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, پرابلم یہاں پر ہے. اور جتنا آپ اسلام کو اسٹڈی کریں گے, اسلام میں کیسے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے, کیسے بنتا ہے, سب کا سب اس وقت ہوتا ہے جب کنٹرول ہوتا ہے. جب مجھ سے کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اسلامی کلچر اور میتھیلزم کے اندر ڈفرینس کیا ہے, تو اسلامک کلچر اور میتھیلزم کے اندر ڈفرینس کوٹ اور پینٹ کا نہیں ہے. کہ مثال کے طور پر میتھیلزم کے اندر کوٹ پینٹ پہنے گا اور اسلام کے اندر وہ شلوار قمیض پہنے گا یا مثلا عربک لباس پہنے گا, نہیں, یہ ڈفرینس نہیں ہے, یہ بیسک ڈفرینس نہیں ہے. مثلا ڈفرینس یہ ہوگا جو اسلامک کلچر والا ہوگا اسے عربک آتی ہوگی, پرشین آتی ہوگی, جو ویسٹرن کلچر والا ہوگا یا مثلا میتھیلزم والا ہوگا اسے انگلش اور فرینچ اور جرمن آتی ہوگی. نہیں, کیسے ہو سکتا ہے, یہ ڈفرینس نہیں ہے. وہ ناشتے میں یہ کھائے گا, یہ ناشتے میں یہ کھائے گا, نہیں, یہ بھی ڈفرینس نہیں ہے. وہ ایسے گھر میں رہے گا, یہ ایسے گھر میں, نہیں, قطعا ان میں سے کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ڈفرینس کیا ہے, جو اسلامک کلچر والا ہوگا اسے اپنے نفس پہ کنٹرول ہوگا, اور جو اس میٹیریلزم کے اندر بہرا ہوگا اس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. اس آدمی کو اس کی عقل چلائے گی, اس آدمی کو اس کی خواہشات چلائیں گی, اور اگر آپ کو وہ خواہشات پہ چلنے والا عقل مند نظر آئے گا نا, تو اس کی عقل مزید خواہشات کے لیے پلاننگ کر رہی ہوگی. آپ کو وہ بڑا عقل مند نظر آئے گا, کریڈٹ کارڈ بہت دیکھ دیکھ کے استعمال کرتا ہے, اپنے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے, اپنی ویکیشنز کو ارینج کرتا ہے. یہ جو اتنی عقل نظر آ رہی ہے, کس بات کی نظر آ رہی ہے, کہ اپنی خواہشات کو اور زیادہ کیسے حاصل کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے محور دوبارہ کیا ہو گیا, پھر خواہشات. اور انہوں نے خواہشات کا ایسا گھیرا بنایا ہوا ہے کوئی اس سے باہر نہیں نکلے گا. اب جو آپ کے ساتھ مشکل ہے, جو اہم ترین کام ہے, وہ یہ کہ آپ اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے. اچھا, کنٹرول کے اندر یہ میں چند جملے اور کنٹرول کے اوپر عرض کرتا چلوں, اور پھر کل انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے گفتگو کو. کنٹرول کے اندر ایک بہت پازیٹو چیز ہے اور ایک بہت نیگیٹو پرابلم ہے اس کے اندر. کنٹرول میں بہت پازیٹو یہ ہے کہ اگر کوئی امپلیمنٹ کرے تو کنٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لوز چھوڑ دیں تو پھر کنٹرول لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے بات تو سادہ سی ہے. ہاں سادہ سی میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. فرض کریں آپ نے کنٹرول امپلیمنٹ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے یا شیطان کے راستے پر, اور بہت واضح دو اور دو چار کی طرح, جیسے عمر ابن سعد کا کیس میں نے بتایا آپ کی خدمت میں, اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے. اچھا اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے تو اسے کنٹرول چاہیے نا, اسے کنٹرول چاہیے. یہ کنٹرول ڈیولپ کیسے کرے گا؟ یا مثلا کیا یہ سوچ سکتے ہیں عمر سعد اس رات کنٹرول ڈیولپ کر لے گا؟ نہیں, اس رات کنٹرول ڈیولپ نہیں ہوگا, اسے پہلے سے ڈیولپ کرنا ہوگا. پہلے سے ڈیولپ کیسے کرے گا؟ تو کنٹرول کا پازیٹو سائڈ یہ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر آپ کنٹرول امپلیمنٹ کر لیں تو بہت بڑے ڈیسیشنز میں آپ کو کنٹرول کی طاقت پہلے سے ملی ہوئی ہے. مثال عرض کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ پانی پینے کے لیے سیدھے ہاتھ میں پکڑنا مستحب ہے. اچھا آپ جب بھی آپ پانی پینے لگیں گے ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے یا چانس ہے کہ شاید الٹے ہاتھ سے بھی پکڑ لیں؟ شاید پکڑ لیں آپ الٹے ہاتھ سے, تو کنٹرول کیا کہے گا اس وقت کہ آپ سیدھے ہاتھ میں لے آئیں؟ اچھا اگر آپ نے یہ کنٹرول امپلیمنٹ کیا تو کیا ہوگا؟ یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے, لیکن اگر آپ نے اس چھوٹی سی جگہ کنٹرول امپلیمنٹ کر دیا تو آپ کو کہاں کنٹرول کی طاقت ملے گی؟ جو بڑی جگہیں ہوں گی. یہ کنٹرول کی پازیٹو سائڈ ہے. آپ کیا کریں, چھوٹے چھوٹے مستحبات پر پوری پابندی سے عمل کرنا شروع کر دیں. چھوٹے چھوٹے مستحبات لے لیجئے, ان چھوٹے مستحبات پر, جس کو میں یوں ہی کہہ رہا ہوں, جس کو لوگ کہتے ہیں یہ بے ضرر مستحبات ہیں. بھئی آپ نے پانی سیدھے ہاتھ سے پیا یا الٹے ہاتھ سے پیا, کوئی آپ کو پکڑے گا اس پہ؟ شاید آپ اسلام کے اور قوانین کو امپلیمنٹ کریں تو شاید آپ کو کوئی پکڑ لے گی, بھئی تم نے یہ کام کیوں کیا. اس کو کرنے کے لیے آپ کو سوسائٹی سے لڑنا پڑے گا, لیکن یہ جو آپ سیدھے ہاتھ سے پیئیں یا الٹے ہاتھ سے پیئیں, اسے کسی سے لڑنا ہے آپ نے؟ نہیں, کس سے لڑنا ہے؟ اپنے آپ سے, اور تو کچھ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پر کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں. مثال کے طور پر آپ نے جوتے پہننے, دونوں جوتے آپ نے پہننے, ایک پہن کے تو باہر نہیں آئیں گے آپ, دونوں جوتے پہننے. اچھا کوئی آپ کو فورس کرے گا کہ پہلے الٹا پاؤں ڈالیں؟ نہیں. کون فیصلہ کر رہا ہے؟ آپ. پہلے الٹا ڈالنا ہے سیدھا ڈالنا ہے؟ دین اسلام کہہ رہا ہے مستحب ہے, پہلے سیدھا پاؤں ڈالو, امپلیمنٹ کرو. آپ کہیں گے بھائی یہ بے ضرر سا مستحب ہے, اس پہ عمل کر کے مجھے کیا ملے گا؟ تمہارا کنٹرول بڑھے گا, تمہاری اٹینشن بڑھے گی, کنسنٹریشن بڑھے گی. اور یہ وہ چیز ہے جس کی اس وقت پرابلم بنی ہوئی ہے. آپ اپنی لائف کے اندر دیکھیں گے مجھے کرنا کیا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں لوگ ڈیسیزن نہیں لے پا رہے ہیں, حتیٰ یہاں ڈیسیزن نہیں لے پا رہے اپنی زندگیوں کے بارے میں. یہ کیوں نہیں لے پا رہے؟ لیک آف کنسنٹریشن. کنسنٹریشن کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اور اس میں بہت سارے راز ہیں ہمارے پاس. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بلا وجہ میں پاؤں مت ہلائیں. اچھا اگر میں ہلا لوں گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ بلا وجہ میں ہلا رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کنٹرول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کنٹرول؟ کریں کنٹرول. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے کہ بھائی دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے. اچھا اگر کوئی کاٹ لے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا مکروہ ہے تو اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہی ہوگا, وہ کنٹرول آئے گا. کیوں کنٹرول لوز کرنا ہے؟ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے کنٹرول کو بڑھانا شروع کر دیں. جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے کنٹرول کو بڑھائیں گے, خود بخود آپ کو اپنے اوپر کنٹرول اور بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور پھر ایک موقع آئے گا کہ جب سخت فیصلہ کرنا ہوگا, آپ فوکس ہوں گے, آپ کنسنٹریٹ کریں گے, کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں گے, آپ سخت فیصلے میں بھی کامیابی سے باہر آئیں گے. یہ وہ بنیادی ترین راستہ ہے. عزیزان محترم, یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں چھوٹی سی بات عرض کی 10-15 منٹ کے اندر, میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, یہ ریکارڈڈ ہے, میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, 30 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے, شاید مجھے اس سے زیادہ اہم تربیت کے اندر کوئی پوائنٹ اب تک سمجھ میں نہیں آیا. یہ تربیت کا اہم ترین پوائنٹ ہے. اپنے کنٹرول کو اپنے اندر اسٹرانگ کریں, اور ایک دفعہ آپ کا کنٹرول بننا شروع ہو گیا اپنے اوپر, تو پھر سمجھ لیجئے اب آپ کے لیے اللہ کی اطاعت آسان ہے. ورنہ اطاعت آسان نہیں ہے, اطاعت بہت مشکل کام ہے. پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. اچھا کس مستحب کا انتخاب کیا جائے؟ میں آخر تک لے جاؤں تاکہ بیچ میں کوئی جگہ رہ نہ جائے. کس مستحب کا انتخاب کیا جائے؟ ماہ محرم ہے, دوسری محرم کی تاریخ ہے. ایک مستحب ہے, جب بھی پانی پیو امام حسین کو یاد کرو. مستحب ہے. کیا نہیں کر سکتے کہ یہاں سے شروع کریں؟ یہ چھوٹا سا ایک مستحب ہے, اور اس مستحب میں اتنی عبادتیں جمع ہو رہی ہیں کہ جس کو ہم پتہ نہیں مرنے کے بعد سمجھ پائیں گے کہ یہ کتنا بڑا کام ہو گیا. اس کو جمع کر لیں اپنے اندر. یعنی میں اس کو ابھی پیچھے بھی عرض کر رہا تھا, پچھلی مجلس میں بھی, وہ یہ کہ اگر ہم یہ کرنے لگے نا تو اس کا مطلب ہے ہم 365 دن مجلسیں کر رہے ہوں گے. 365 دن مجلس کر رہا ہوں, ہر روز تین تین دفعہ مجلس کر رہا ہوں, چار چار دفعہ مجلس کر رہا ہوں. کیوں؟ ہمیں امام حسین کو یاد کرنا ہے. اچھا اگر یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ تعلق بنے گا. تعلق کا خود اپنا ایک فائدہ ہے, اور یہ بہت عجیب فائدہ ہے. یہ جو تعلق جڑ جاتا ہے, اور کاش ہمارا سید الشہداء سے تعلق اور بڑھنا شروع ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. میں پھر بار بار اس پہ شکر ہر مجلس کے شروع میں بھیجواتا ہوں, آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, کہ نہیں معلوم خدا نے کتنی بڑی نیکی دی دی ہے کہ ہم فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کا نہیں معلوم کتنا بڑا احسان ہم پر ہو گیا. اس سے قطع نظر کے شفاعت قیامت کے دن اس پر ملے گی, اس سے قطع نظر کے اس کا ثواب ہوگا. اتنا اتنا کچھ ہمیں فرش اعضا کے صدقے میں مل رہا ہے. دوسری قومیں جو اس معاملے کو سمجھنے والی ہیں ہم پہ حسرت کر رہی ہیں کہ ان کو یہ کیا نعمت ملی ہوئی ہے جو ہمیں نہیں ملی بھی. یہ جو اتنے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, ذرا مادی دنیا میں جا کر پوچھیں کہ آپ کو 150 ملکوں کے اندر ساری اتنی بڑی تعداد شب عاشور جمع کرنی ہے, کتنا کچھ کرنا پڑے گا. 150 ملک بھی شاید میں کم کہہ رہا ہوں, اگر دنیا کے اندر 220 سے زیادہ ملک ہیں تو شاید 200 ملکوں کے اندر ایک ٹائم کے اندر, ایک دن دو دن کے اندر اتنے لوگوں کو جمع کرنا ہے, اور کتنے جذبات کے ساتھ, اتنے جذبات کے ساتھ کہ وہ مرنے کو تیار ہیں. اس کو جمع کرنے کے لیے کتنی لاجسٹک چاہیے, کتنی لاجسٹک چاہیے. اور کچھ نہیں چاہیے, صرف ہمیں حسین کا نام چاہیے بس. کتنی بڑی نعمت ہے خدا نے دی ہے, اور کیا کچھ اس نام نے نہیں کیا ہے. اور میں اس اتنی چیزیں عرض کرنے کے بعد پھر ایک جملہ عرض کروں گا, ہم نہیں ہیں جو عزا کر رہے ہیں, عزا ہے جو ہمیں سنبھالے ہوئے ہیں. یہ عزا ہمیں سنبھالے ہوئے ہیں. آئے جو ہم نے ان تجربوں کے اندر عجیب دیکھا ہے, یہ جو پاکستان میں ابھی سال دو سال کے اندر تجربے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ دھرنے وغیرہ ہوئے ہیں, ادھر ہم نے اس بات کو اپنے تمام تر وجود کے ساتھ احساس کیا ہے کہ عزاداری نے قوم کیسے بنائی ہے. عزاداری نے قوم بنائی ہوئی ہے, یہ قومیں نہیں جنہوں نے عزا کو سنبھالا ہے, اس عزا نے ہمیں بنایا ہوا ہے. اور اگر ہم اتنے دشمنوں کے ہوتے ہوئے بھی ابھی تک زندہ ہیں, الحمدللہ رب العالمین, ہماری طاقت مسلسل بڑھ رہی ہے. یہ خود بھی ایک ٹاپک ہے کہ غیبت کبرا میں ہماری طاقت بڑھ کیسے رہی ہے اور ہم کیسے اس جگہ تک پہنچے, یہ سب اس عزا کے صدقے میں ہوا. اس عزا کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے, اور یہ تعلق اس وجہ سے ہے کہ جن کی عزا ہے انہوں نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں. اگر عزا میں جذبات نہ ہوتے تو 1400 سال کسی سیمینار نے نہیں چلنا تھا. یہ عزا کا جذباتی حصہ تھا جس نے اس کو جاری رکھا ہوا. یہی جو آپ ماتم کر رہے ہیں, یہی جو آپ مرثیہ پڑھ رہے ہیں, یہی جو ہم مصائب پڑھ رہے ہیں, یہ جو آپ مصائب پہ گریا کر رہے ہیں, اس نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے. انٹلیکچوئل ڈسکشن سے کوئی چیز 1400 سال نہیں چلنی تھی, ان جذبات کے ذریعے سے چلی ہے. اور یہ جذبات کیوں تھے یہاں پر؟ کیا کوئی انسان نہیں روئے گا جب سید الشہداء جیسے کو کربلا میں پیاسا جانتا ہے دیکھے گا؟ آیا انسان ہے ان کے دلوں میں, سینوں میں دل نہیں ہے؟ آج دنیا کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے اور دنیا کے سامنے کہا جائے کہ کسی کا 6 ماہ کا بچہ ہو وہ پانی مانگ رہا ہو, جانوروں کو بھی دنیا پانی دیتی ہے آخر، کیا کسی کو احساس نہیں ہوا؟ اور الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کے جو اطراف میں انسان تھے وہ سید الشہداء کی نورانیت میں ڈھل گئے تھے، جس طرح سید الشہداء قربانیاں دے رہے تھے ان کے اطراف میں چلنے والے بھی انہی کی طرح قربانیاں دیے چلے جا رہے تھے. اور ان قربانیوں دینے والوں میں جو انصار حسین تھے ان میں بھی اپنے اپنے مقامات تھے، کچھ انصار حسین کا کچھ مقام تھا، کچھ انصار حسین کا کوئی اور مقام تھا. میں ان سب میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں ان سب کے پاس ایک آسانی تھی، یہ امام حسین کے ساتھ تھے. ایک راوی کہتا ہے جب کربلا کی شدت بڑھتی تھی ہم امام حسین کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، ہمارے دلوں کو اطمینان آ جاتا تھا. لیکن ایک مظلوم امام حسین کا ناصر ایسے ہے، ایک ماہ پہلے اس کی کربلا بن گئی ہے. اگر سب غریب الوطن تھے اور کربلا میں تھے، یہ وہ غریب الوطن تھا جو اپنے امام سے بھی دور تھا. سب کربلا میں تھے اور مل کر کربلا بنا رہے تھے، یہ وہ مظلوم تھا جو اکیلا کربلا بنا رہا تھا. یہ مسلم بن عقیل ہے. کوفہ کے اندر غریب الوطن امام کا نمائندہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ایک موقع آتا ہے کہ کوفہ کی گلیوں کے اندر اکیلا آگے پیچھے جا رہا ہے اور صرف ایک بات سوچ رہا ہے کہ کاش کوئی حسین کو بتائے وہ مزید آگے نہ آئے. سید الشہداء کا سچا عاشق، سید الشہداء کا چاہنے والا. اور یہ جو عاشق ہوتا ہے، جو چاہنے والا ہوتا ہے، اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کی مصیبتوں کو اپنے سر پہ لے لیتا ہے. وہ چاہتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، پہلے میرے اوپر مصیبت آئے. تو عزیزو، یہ جو کربلا کی تاریخ میں جب لوگ شہید ہونے گئے تو ان لوگوں نے ایک ترتیب تشکیل دی، اور ترتیب میں یہ رکھا کہ جس کا رشتہ حسین سے نزدیک ہے پہلے دور والے اپنی قربانیاں دیں گے. تو پہلے دور والے قربانی دیتے آئے، اور جتنے امام حسین سے نزدیک آ رہے تھے ان سے کہتے تھے نہیں، پہلے ہم قربان ہوں گے پھر آپ قربان ہوں گا. لہذا آخر میں جا کر حضرت ابو الفضل عباس کو آنے دیا، ورنہ پہلے کوئی تیار نہیں تھا. کہا جب تک ہم زندہ ہیں ابو الفضل پہ بات نہیں جانی چاہیے، پہلے خود قربان ہوتے رہے. مسلم بن عقیل کے بچے گئے قربانی دینے کے لیے، کہا نہیں ہمارے چچا پہ بات نہیں آئے گی، پہلے ہم قربان ہوں گے. بڑا عجیب داستان تھی. اور اسی طریقے سے بی بی کے بچے انو محمد پہلے قربان ہوئے، کہا ماموں پہ بات نہیں آئی. بڑی عجیب داستان تھی ہے کہ پہلے قربان ہونے کے لیے جاتے رہے وہ لوگ، اور مسلم بن عقیل وہ تھا جو سب سے پہلے قربان ہونے گیا. سب سے پہلے مسلم بن عقیل نے قربانی دے دی. بس ایک موقع آیا، ایک گلی کے اندر تنہا بیٹھے ہوئے تھے، توبہ کے گھر کے سامنے اس مظلومہ سے کہا کہ کوئی پانی کا بندوبست کر دو. اس نے پانی پلایا. مسلم بن عقیل نے جیسے ہی پانی پیا سید الشہداء کو یاد کیا کہ میرے مولا راستے میں ہے، نہیں معلوم ان کے اوپر کیا بیتنے والی ہے. تو آنے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں وہ ہوں جس کو کوفیوں نے بلایا اور اس کا ساتھ نہیں دیا. کہا کہیں تو مسلم بن عقیل تو نہیں ہے؟ مسلم بن عقیل کی غربت کی داستان ہر جگہ مشہور تھی کہ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے. بس تو آنے اپنے گھر میں بلایا، مسلم بن عقیل گھر میں رکے. رات کا ایک پہر آیا، گویا کہتے ہیں مسلم بن عقیل کے بارے میں جاسوسوں کو اطلاع دے دی گئی تھی. مسلم بن عقیل کے اطراف میں فوجیوں نے محاصرہ کرنا شروع کیا. تو آ سے کہا کہ اے تو آ، میرا لباس، میرا اسلحہ لے کر آ، مجھے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، مجھے گھر سے باہر نکلنا ہے. تو اس مومنہ نے کہا کہ اے امام کے جانے سر، اے امام کے سفیر، میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہوں، آپ میرے گھر کو اپنا قلعہ بنائیں، میرے گھر کے اندر بیٹھ جائیں اور باہر دشمن سے مقابلہ کریں تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے. عزیزو، ہم لوگوں نے ہاشمی غیرت کے بارے میں بہت کچھ سنا. ہاشمی بہت غیرت مند ہے. میں معذرت چاہتا ہوں جو سادات یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان کے بارے میں یہ جملہ عرض کروں، بہت غیرت مند ہے. شاید اللہ نے نہیں چاہا کہ مسلم شام غریبہ دیکھے.
مسلم بن عقیل نے توعہ سے کہا, توعہ میں مارا جاؤں گا تو اجنبی تیرے گھر میں گھسیں گے, میں قبول نہیں کروں گا.
مسلم بن عقیل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاندان میں عاشق حسین, جس طرح سید الشہداء غریب الوطن, مسلم بن عقیل غریب الوطن. اب ایک اگلا مرحلہ آیا, مسلم بن عقیل نے پانی مانگا, ہونٹ کٹ چکا تھا, ہر طرف سے دشمن نے محاصرہ کیا ہوا تھا, پانی مانگا اور پیالے کے اندر خون گرا, اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ تین دفعہ مانگا اور تین دفعہ یہ کام ہوا. تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب مجھے پانی نہیں چاہیے, میں سمجھ گیا میرا مولا پیاسا مارا جائے گا. مسلم بن عقیل پیاسے سید الشہداء کی طرح. عزیزو ایک مرحلہ آیا, مسلم بن عقیل کو دار امارہ سے گرایا اور لاش گلیوں کے اندر گھسیٹی جانے لگی. حسین کا لاشا پامال, مسلم بن عقیل کا لاشا پامال, بس ایک فرق رہ گیا. مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی, سید الشہداء نے بچی کو اپنے زانو پر بٹھایا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, گوشوارے لٹکائے, تماچے لگے.
سلام.